আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি আলিল্লাহ ওয়াল লা'নাতুদ দাঈমাতু আলা আদাইহিম ওয়া আদাইল্লাহ من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم العظيم درود پڑھیے محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے آمین تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ماہ پربرکت و ماہ رسالت ماہ شعبان المعظم اور بالخصوص شعبان المعظم کی اعیاد اور بالاخص عید جشن نیمہ شعبان ولادت با سعادت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
جو درپیش ہے تمام مومنین کو تمام راہبان راہ امامت و ولایت کو تبریک عرض ہے اس دعا و آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے اس ماہ مبارک میں شہر اللہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی تیاری و آمادگی کر سکے انشاءاللہ کہ دو مہینے ماہ رجب و ماہ شعبان جو بہت ہی بافضیلت مہینے ہیں یہ مقرر ہوئے ہیں ماہ مبارک کی تیاری کے لیے تاکہ مومن عبد خدا و سالک اللہ چونکہ انسان مسافر اللہ ہے و مہاجر اللہ ہے یہ شخص خدا کے مہینے میں قرب خدا کے لیے جہاں پر اللہ نے ضیافت کا و مہمانی کا اس کے لیے اہتمام کیا ہے انتظام کیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے دو ماہ تیاری کر لی اس کے اندر ماہ رجب میں مناسبتیں ہیں اور ماہ شعبان میں کہ ایک بہت عظیم مناسبت ماہ شعبان کی جو چند روز بعد انشاءاللہ درپیش ہے وہ مومنین جشن و سرور کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ان ایام کے تقاضے زیادہ ہیں ان کی معرفت کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ ایام شعبانیہ طے کریں ہم شعبان معظم کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے مومنین کے لیے باقاعدہ دستور مقرر فرمایا ہے ہر ماہ کے لیے ہے وہ بلکہ ہر ہفتے کے لیے ہے بلکہ ہر دن کے لیے مومن کے لیے ہمارے الہی پیشواؤں نے دستور مقرر کیا ہے کہ مومن کا دن کس طرح بسر ہو مومن رات کیسے بسر کرے مومن ہفتہ کیسے بسر کرے مومن مہینہ کیسے بسر کرے وہ مومن کا سال کیسے گزرے وہ مومن کی عمر کیسے بسر ہو بعض علماء کرام نے اس موضوع پر ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین و دستورات منتخب کر کے اور اسی عنوان سے کتب تدوین کی ہیں. جیسے اقبال الاعمال سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اقبال الاعمال، جو سال بھر کے لیے ہے کہ مومن کا سال کیسے گزرے امام کی تعلیمات کی روشنی میں، آئمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے سال گزرے. سید ابن طاووس نے یہ کتاب لکھی ہے، مفصل ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے جو عدۃ الداعی کے نام سے ہے، ابن فہد حلی، بہت ہی جید عالم سید ابن طاووس و ابن فہد حلی، بہت عظیم گران قدر علماء امامیہ میں سے ہیں، اور ان کو بڑا خاص مقام حاصل ہے بندگی میں، اور بڑا خاص مقام حاصل ہے آئمہ اطہار کی معرفت میں، اور لطف الہی ان پر اس قدر ہے کہ انہوں نے باقی لوگوں کے لیے بھی اس دسترخوان کو عام کیا ہے، معرفت و علم کو. ایک کتاب اور ہے جو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر لکھی ہے، اس کا عنوان ہے فلاح السائل. اور ایک اور کتاب ہے جو بہت ہی جید عالم، جو بہت قریب گزرے ہیں، ظاہر ہے 100 سال ان کو یا اس سے کم تر عرصہ ہوا ہے دنیا سے رحلت کرتے ہوئے، باقی قدیم علماء تھے شیخ بہائی، آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں، وہ سید ابن طاووس تقریباً 800-900 سال پہلے گزرے ہیں، وہ ابن فہد حلی بہت قدیم علماء میں سے ہیں، لیکن یہ بزرگوار جو مرزا جواد ملکی تبریزی کے نام سے معروف ہیں، ان کے شاگردان اس نام سے ان کو جانتے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے جو انسان کے لیے رہنما ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہوئی ہے. یہ کتاب دستور ہے مومن کے لیے کہ کس طرح اپنے اوقات بسر کرے، مومن کس طرح سے آغاز کرے، دن کا وہ کس طرح اختتام کرے، وہ اس اثنا میں کیسے رہے. ماہ شعبان المبارک کے لیے ائمہ اطہار نے جو دستورات مقرر کیے ہیں، بیان دی کیے ہیں، خود بھی ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. بعض ایام میں ہے کہ کچھ ماہ ایسے تھے جس میں رسول اللہ پورا مہینہ اپنا بستر فولڈ کر لیتے تھے، بستر نہیں ہوتا نہ رات کو نہ دن کو، مختصر نیند کرتے اور سارا وقت باقی راہ خدا میں، تبلیغ میں اور بندگی خدا میں. یہ بعض مہینوں میں سنت تھی رسول اللہ کی. اسی طرح دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام ان مہینوں میں سے ایک شعبان المعظم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت کا فرمانا ہے کہ رحم اللہ امراً اعاننی علی شہری، خدا رحمت کرے اس انسان کو جو شعبان میں میری مدد کرے، تعاون کرے میرے ساتھ، اس مہینے میں رسول اللہ کے ساتھ تعاون کرے، خدا اس مرد پر اور اس انسان پر رحمت کرے جو میرا معاون بن جائے ماہ شعبان میں. خب عزیزان، ماہ شعبان بہت عظیم ہے، کئی اس کے پہلو ہیں، اور اس کے بعد شہر اللہ الاکبر ہے. ماہ شعبان کی مناسبتیں کم و بیش مومنین کو معلوم ہیں، ماہ رجب کی بھی معلوم ہیں، اور پاکستان میں ایک آدھ دن ہی ہمیں زیادہ معلوم ہے، اور اس دن کو ہم کوشش کرتے ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ. رجب کا 22 رجب مومنین کو پتہ ہے پاکستان میں، باقی رجب سے اتنی معرفت نہیں. اور شعبان میں نیمہ شعبان، 3 شعبان کی بھی ہے لیکن زیادہ نیمہ شعبان کی معرفت ہے کہ شب رات بھی ہوتی ہے اور عریضہ نویسی بھی ہوتی ہے اور اپنے جو سلسلے ہیں بر. لیکن باقی ایام و باقی لیالی و باقی فرصت جو ماہ شعبان کی صورت میں ہے اس سے زیادہ آگاہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھ کر علماء مبلغین ہمیں دین بتاتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک غیر معمولی ملک ہے, سرزمین ہے, پوری دنیا سے ہٹ کے مملکت. بعض لوگ اب پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں, اور آئیں بھی تو بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ پاکستان آتے ہیں, جو کہ پاکستانیوں کے تیور, پاکستانیوں کے مزاج, پاکستانیوں کے دنیا میں جس طرح سے متعارف ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ جھجکتے ہیں, کتراتے ہیں. میں خود اپنے ذاتی آپ بیتیاں بہت بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستانیوں کو دیکھ کر کیا کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں کی دفتروں میں یا دوسری جگہوں پر. باہر کیف اس کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ ممبر پر دین کی تبلیغ کا جب وقت آتا ہے تو ہمارے مزاجوں کا بہت اثر پڑتا ہے, اور بات وہی ہمیں بتائی جاتی ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو, اور بہت خیال رکھا جاتا ہے ہمارے مزاج کا اور طبیعت کا کہ کہیں کوئی ایسی بات پہلے ممبر کی زبان سے نہ نکل جائے جو ان کی طبع نازک و مزاج ظریف پر گران گزرے مثلا. اس لیے بہت محتاط ہو کے اہل ممبر گفتگو کرتے ہیں, اور اس میں پھر بہت کچھ رہ جاتا ہے, ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے بیان کریں لیکن ہمت نہیں ہوتی, یہ جرأت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارا وقت ملتا ہے. میں سمجھوں کہ جتنا شیعہ دین کو وقت دیتے ہیں اتنا دوسری قومیں وقت نہیں دیتی. دین کے نام پر جو وقت دیا جاتا ہے بہت زیادہ ہے, کافی ہے یہ وقت, لیکن جو اس وقت کا نتیجہ ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے اس کا وہ اتنا نہیں ہے جتنا وقت دیا جاتا ہے. جتنا مومنین اپنی زندگیوں سے, کام کاج سے, روزمرہ سے وقت نکالتے ہیں اور دین کے لیے مذہب کے نام پر اجتماعات میں, مجالس میں اور باقی کاموں میں لگاتے ہیں, اس حد تک اس وقت کا نتیجہ نظر نہیں آتا. جبکہ دوسروں کے ہاں وقت کم دیا جاتا ہے, نتیجہ زیادہ نظر آتا ہے وہاں پر. نہیں, ذکر نہیں آتا درمیان میں ماہ شعبان یا ماہ رجب. ایسے دو مہینے ہیں کہ صاحبان توفیق اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں, پورا مہینہ روزہ رکھیں, پورا ماہ رجب و پورا شعبان روزہ رکھیں. نہیں پورے مہینے کی توفیق, جتنی ہے اتنا رکھیں. و بعض روایات میں ہے کہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے کہ رجب پورا گزر جائے اور اس نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو, یا شعبان گزر جائے اور اس نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو. بعض روایات میں ہے کہ آپ رمضان المبارک کو جوڑیں شعبان المبارک سے, معظم سے. کیسے جوڑیں؟ وہ تو خود ہی جڑ جاتا ہے. جس دن شعبان ختم ہوتا ہے دوسرے دن رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو جوڑیں کیسے؟ روزے کے ذریعے جوڑیں, یعنی اس طرح سے کہ یہ شمار ہو کہ یہ وہ عبد ہے جو شعبان میں بھی روزے سے ہے و ماہ رمضان میں بھی روزے سے ہے. اور معصومین فرماتے ہیں کہ اگر گرمی ہے یا ناتوان ہو یا بوڑھے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو تو کم از کم اس امر کو بجا لانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ شعبان کا روزہ رمضان کے روزے سے جڑ جائے, اور آپ ان روزہ داروں میں شمار ہو جو رمضان میں بھی روزہ دار ہیں اور شعبان میں بھی روزہ دار ہیں. پھر رسول اللہ آپ کا تعارف کروائیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. کیا کہیں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مہینے میں میری معاونت کی ہے, میرے ساتھ تعاون کیا ہے. رحم اللہ امرأً اعاننی, خدا رحمت کرے اس شخص کو جس نے تعاون کیا ہے. تعاون کا مطلب یہ تو نہیں کہ رسول اللہ کا کوئی ذاتی کام ہے, کوئی گھریلو کام ہے, اور ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں نا. تعاون سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ خدا کی قرب کا مہینہ ہے اور میں نے جو تمہیں راستہ بتایا ہے اس پر عمل کرو. بہت پہلو ہیں, اگر شعبان ہی کی خصوصیات ذکر کریں تو ایک مجلس کافی نہیں ہے, کئی مجالس کی ضرورت ہے جس میں فقط شعبان کی عظمت, شعبان کی فضیلت, شعبان کی معنویت اور شعبان المعظم کی فرصت کی وضاحت کی جائے. فرصت سے مراد میں اصطلاح واضح کر دوں کہ یہ دینی اصطلاح نہج البلاغہ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں. اردو میں فرصت کہتے ہیں اس فارغ وقت کو جس میں انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا, پوچھتے ہیں فرصت ہے, کہتے ہیں تھوڑی سی ہے, یعنی اتنا ٹائم ہے جس میں میری کوئی مصروفیت نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فرصت. لیکن عربی زبان میں اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرصتیں جب میسر آئیں تو انہیں غنیمت سمجھو, اغتنم الفرص, فرصتوں کو غنیمت جانو. اس فرصت سے مراد یہ نہیں ہے کہ فارغ وقت جب کوئی مصروفیت نہیں ہے, جاب پہ بھی نہیں ہے, گھر میں بھی نہیں ہے, مارکیٹ میں بھی نہیں ہے, اور بھی کچھ نہیں کر رہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ فرصت ہے, یعنی آدھا گھنٹہ میری کوئی مصروفیت نہیں ہے, فارغ ہوں. جبکہ فرصت کہتے ہیں اس موقع کو, اس زمان کو, اس ٹائم کو عربی میں اور نہج البلاغہ کی زبان میں فرصت کہتے ہیں کہ جس میں انسان بہت اہم کام انجام دے سکتا ہے, اگر وہ ٹائم گزر جائے پھر وہ کام انجام نہیں پائے گا. جس طرح سے آپ کاروباری لحاظ سے دیکھیں, کاروباری طور پر آپ کے پاس کوئی آرڈر آیا ہے, وہ آرڈر آیا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, ایک دو گھنٹے کی مہلت ہے, اگر اس کے اندر اندر آپ نے چیز تیار کر لی ہے, آرڈر آپ نے لے لیا اور ڈیل ہو گئی, آپ کا معاہدہ ہو گیا, تو آپ کو کروڑوں روپے مل جائیں گے اس ایک معاہدے کے اندر, ایک کاروبار کے اندر. لیکن بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی وقت کی اہمیت و افادیت کو نہیں سمجھتا, دیکھ لیں گے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے, لیکن وہ جو گاہک آیا ہوا ہے وہ انتظار نہیں کرتا, وہ پڑوس والے کے پاس چلا جاتا ہے, بھائی یہ تو نہیں آ رہے, آپ یہ چیز ہمیں دے دو, وہ آرڈر اس کو دے دیتا ہے. بعد میں جب آپ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا فائدہ میری سستی کی وجہ سے ساتھی کو مل گیا, دوسرے کو مل گیا, تو انسان افسوس کرتا ہے. یہاں فرصت اس وقت کا نام ہے جس وقت آپ کے در پر اتنا فائدہ آیا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے منتظر رہتا ہے, پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الفرصتو تمر مر صحاب, فرصتیں تیز بادلوں کی طرح آتی ہیں اور آ کر گزر جاتی ہیں, یعنی وہ مواقع, وہ اوقات جن کے اندر آپ بر وقت اگر اقدام کریں بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, یہ وہ فرصتیں, وہ ایام نہیں ہیں جو آ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ مومن جب متوجہ ہوگا تو پھر فائدہ اٹھائے, بلکہ یہ مواقع اور یہ اوقات آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں, انتظار نہیں کرتے, رکتے نہیں ہیں یہ مواقع و ایام. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اٹھو, قیام کرو اور غنیمت سمجھو فرصتوں کو, کہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے یہ وقت اور یہ موقع, یہ دوبارہ ممکن ہے عمر میں تمہیں نصیب نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں پچھلے ماہ شعبان میں بے قید حیات تھے, اس ماہ شعبان میں موجود نہیں ہیں, پچھلے ماہ رمضان میں زندہ تھے, اس ماہ رمضان میں زندہ نہیں ہیں. وہ پس ماہ رمضان یا ماہ شعبان جب آتا ہے تو ایک غنیمت سمجھ کر اس کی طرف آپ دوڑو. جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے ماہ شعبان کے بارے میں, ماہ شعبان کے اندر خطبہ ہے شعبانیہ رمضان کے بارے میں, آخری جمعہ ماہ شعبان کا, اس میں رسول اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ مومنین کے اصحاب کے سامنے بیان کیا اور اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو, ایوہ الناس, قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر, اے لوگو اللہ کا عظیم مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. ہو اب آپ کیا کرو پھر جب وہ آپ کی طرف آ رہا ہے؟ آپ کیا کرو؟ اقبل الیکم, اس نے رخ آپ کی طرف کر لیا ہے. تو جو آپ کی طرف اقبال کرے آپ اس کا استقبال کرو. اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں, استقبال اس کے رخ کو خوش آمدید کہنا کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں آپ کا رخ کرتے ہیں, کچھ آپ کا رخ نہیں کرتے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آئیں, جن کا ارادہ ہے آپ کی طرف آئیں, آپ انہیں بھگائیں نہیں, آپ انہیں کہیں خوش آمدید اور انہیں گلے لگاؤ. استقبال کریں آپ ان کا جو آپ کی طرف آتے ہیں. یہ اللہ کا مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے, آپ اس کا استقبال کریں. ماہ شعبان استقبال ماہ مبارک رمضان ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شعبان میں خطبہ دیا اور مومنین کو فرمایا کہ آپ استقبال کرو ماہ رمضان کا. اس نے آپ کی طرف رخ کیا ہے, آپ بھی اس کی طرف رخ کرو اور اسے خوش آمدید کہو, اس کے لیے تیاری کرو, اس کے لیے آمادگی کرو. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض ایام ایسے ہیں جن کے اندر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جس طرح آپ, میں کاروباری مثال دیتا ہوں کہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں مثلا جن دنوں میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے گندم کی قیمت کم ہو جاتی ہے, پھر جن دنوں میں گندم نہیں ملتی عام بازار میں گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی ہے, کچھ دن ایسے ہوتے ہیں پاکستان میں پٹرول سونے کی قیمت اختیار کر لیتا ہے, کچھ دن ہوتے ہیں تھوڑا سا 6 روپے اس میں سے کم کر دیتے ہیں, کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح انسان کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک جیسا عمل ہے, یہ عمل اگر پچھلے ہفتے کروں تو اور قیمت ہے اس کی, اس ہفتے کروں تو اور قیمت ہے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایام مقرر کیے ہوئے ہیں, ان ایام میں وہی عمل کرے قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی, کئی گنا قیمت بڑھ جاتی ہے. بس 2 رکعت نماز پڑھیں, عام دنوں میں 2 رکعت کی قیمت 2 رکعت ہے, لیکن یہی 2 رکعت خاص دنوں میں پڑھیں اس 2 رکعت کی 72,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے, اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے. جگہ بھی ایسے ہیں, جس طرح ٹائم مختلف ہیں اسی طرح بعض جگہ بھی ایسی ہیں کہ ان جگہوں کے اندر جا کر اگر یہی عمل کریں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ماہ شعبان اور رجب اور رمضان, اب جو کہ شعبان میں ہیں, میں شعبان کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر قیمت بڑھ جاتی ہے, ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور ماہ رمضان تو اس قدر قیمت عمل بڑھا دیتا ہے, اس قدر بڑھا دیتا ہے, روایات میں ہے, یہی خطبہ شعبانیہ میں ہے کہ بعض اعمال کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ملائکہ جو اللہ نے صرف حساب کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں الہی محکمہ آڈٹ کا, کہ جو مومنین کے اعمال کا حساب کتاب لگاتے ہیں اجر اور ثواب, اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے حساب سے بھی قیمت باہر ہو جاتی ہے, اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے اعمال کی. اگر انسان جیسے لیلۃ القدر میں اگر آپ ایک معمولی سا عمل انجام دیں, غیر معمولی قیمت بن جاتی ہے اس کی. یہ ایام اس قدر غنیمت ہیں کہ معمولی اعمال کی غیر معمولی قیمت بن جاتی ہے. اور پھر آگے جو مہینہ آ رہا ہے خصوصاً اس کے لیے تیاری و آمادگی کی ضرورت ہے. یہ شعبان کا ایک پہلو ہے. ایک پہلو شعبان المعظم کا یہ ہے کہ شعبان المعظم مناسبتیں ہیں اس کے اندر, اور سب سے بڑی مناسبت عید اکبر اس امت و نسل کے لیے اور اس زمانے کے لیے, وہ ہمارے امام عصر کا روزے ولادت ہے. اہل سنت کے ہاں یہ دن شب برات کہا جاتا ہے, شیعہ روایات میں بھی ہے جس میں اس کو شب برات کہا گیا ہے. اور شب قدر اور شب برات میں عموماً آپس میں ملا دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. شب قدر اور ہے, شب برات اور ہے. شب برات جب آتی ہے, پاکستانیوں نے خود سے اپنا مقامی طریقہ کار ہر دن کے لیے بنایا, جمعہ کیسے گزارنا ہے. اب پچھلے مثلا جو ہماری عمر کے ہیں, آپ کی عمر کے ہیں بزرگان, یہ جمعہ کیسے گزارتے تھے؟ اب یاد ہے آپ کو, میں یاد نہیں دلاتا کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ جوانی سے لے کر ابھی تک جمعہ کیسے گزارتے ہیں. لیکن یہ موجودہ نسل جب جمعہ آتا ہے, چھٹی آتی ہے تو کرکٹ کھیلیں گے. ان کی آرزو ہوتی ہے کہ جمعہ آئے یا اتوار آئے تو کرکٹ کھیلیں. ہم ہر طبقے نے پہلے سے ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے جمعے کو یہ کام کرنا ہے, اتوار کو یہ کام کرنا ہے, اس طرح سے گزارنا ہے, چھٹیاں آئیں گی یہ کام کرنا ہے, فلاں آئے گا یہ کام کرنا ہے. آج دن چھٹیاں آتی ہیں, مثلا قائد اعظم ڈے آتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے, کیا کرنے, کرکٹ کھیلنی ہے. اقبال ڈے آتا ہے, خوب چھٹی ہے, کیا کرنا ہے, کرکٹ کھیلنی ہے. اس میں پروگرام پہلے سے بنایا ہوا ہے, پکنک کرنی ہے فلاں جگہ. خواتین نے اپنا پروگرام بنایا ہوتا ہے, بڑوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے. ہم نے بھی ان ایام کے لیے خاص تیاری کی ہوتی ہے کہ یہ چھٹیاں یا یہ مناسبتیں جب آئیں گی تو کیا کریں گے ہم. شب برات میں پٹاخے پہلے زیادہ بجاتے تھے, اب چونکہ دہشت گردوں نے بڑے پٹاخے بجا دیے تو یہ کھیل کود والے پٹاخے تھوڑے کم اہمیت ہو گئی ہے. ورنہ جب آپ لوگ نوجوان تھے یا جوان یا بچپن میں تھے تو پٹاخوں کی بڑی اہمیت تھی اس وقت. اور پٹاخے لینے کے لیے ہمیں یاد ہے کہ کئی مہینے جیب خرچی بچا کے رکھتے تھے شب برات کے پٹاخے خریدنے کے لیے, اور پھر جمع ہو کے کسی گلی کوچے میں, اور پھر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ بڑا اعلیٰ کام کرتے ہیں. یہ شب پٹاخہ نہیں ہے, شب برات بہت خوبصورت شب ہے. ولادت با سعادت حضرت حجت ایک مناسبت ہے, اس شب کا شب برات ہونا یہ الگ مناسبت ہے. یعنی اس شب اگر حضور کی حضرت کی ولادت نہ بھی ہوتی تو بھی یہ شب شب برات تھی, یہ شب برات ہے. ولادت ایک اضافی ایڈیشنل فضیلت ہے اس کی, دو جمع ہو جاتی ہیں, شب نیمہ شعبان شب براءت بھی ہے و شب میلاد امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف بھی ہے. ایک شب دو مناسبتیں جمع ہو گئیں, ایک شب دو فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں. بس بہت ہی پربرکت شب ہے یہ. اس شب کو بھی ہم نے اب بچپن میں تھے پٹاخے بچاتے تھے, بڑے ہو کر خوب کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں, کوئی جشن رکھ لیتے ہیں, اس جشن میں پھر اپنے مقامی پنجابی طریقے سے جشن مناتے ہیں. جتنی پنجاب میں خوشیوں کے سامان ہیں وہ سارے جمع کرتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا مقدس رات اور کتنی مقدس دن ہے وہ شب ہے اور کیسا جشن. ہم اصل سارا تقدس نابود کر دیتے ہیں اس جشن کے اندر, ایسا جشن برپا کرتے ہیں بعض جگہوں پر, ایام کے تقدس کو پائمال کر دیتے ہیں, مناسبتوں کے تقدس کو پائمال کر دیتے ہیں. اور اس طرح کا ایک انتظام کر لیتے ہیں اور وہ شب غنیمت شب ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے. شب براءت, لیلۃ البراءت, برات یہ اس کا عام تلفظ ہو گیا ہے, رائج برات. اصل میں ہے براءت, حمزہ ہے براءت, تبرہ, تبرہ سے زیادہ بہتر آشنا ہے آپ. تبرہ قرآنی فریضہ ہے, ایک پنجابی تبرہ ہے ایک قرآنی تبرہ ہے, اور بہت فاصلہ ہے ان میں. قرآنی تبرہ کچھ اور ہے اور پنجابی تبرہ اور ہے. قرآنی تبرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ بری, خدا بری ہے, یہ تبرہ ہے اللہ, خدا بری ہے. بری, تبرہ, براءت بہت اہم فریضہ ہے. براءت, تبرہ, جو یہ کرے وہ بری ہے. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے. اللہ بھی براءت کرتا ہے مشرکین سے اور رسول بھی برات کرتے ہیں مشرکین سے, دونوں بری ہیں, دونوں تبرع کرتے ہیں. تبرع و برات دوری, دوری کو کہتے ہیں دور ہو جانا. برات کے مقابلے میں جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ولایت. ولایت نزدیکی کو کہتے ہیں, برات دوری کو کہتے ہیں. یہ قرآنی معنی میں عرض کر رہا ہوں. ولایت نزدیکی کو کہتے ہیں اور برات دوری کو کہتے ہیں. انسان مومن اسی وقت راہ مستقیم پر آتا ہے جب یہ دونوں کام کرے, کسی کے نزدیک ہو اور کسی سے دور ہو, پھر راہ صراط مستقیم پر آتا ہے. کہ جن سے نزدیک ہونا ہے اگر ان سے نزدیک نہ ہو, اور جن سے دور ہونا ہے ان سے دور نہ ہو, اور یہ گمان کرے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں, یہ غلط فہمی ہے اس کی.
رائے خشنود یہ محمد والے محمد بلند تر سلام.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
اور یہ دونوں واجبات میں سے ہیں. براعت بھی واجب ہے, ولایت بھی واجب ہے. اب ہم سوچیں اسی ایک نقطے کو, میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا, یہ ویسے اشارتاً شب برات سمجھانے کے لیے بیچ میں اشارہ آ گیا ہے. ہم اسی ایک نقطے کو پکڑ لیں, آپ مجلس سے باہر فرصت ملے گی گھر جائیں گے انشاءاللہ فراغت ہوگی, وہاں سوچیں ابھی اس زمانے میں آج میں ولایت و براعت کے فریضے پر عمل پیرا ہوں یا نہیں. مجھے ان لوگوں سے نزدیکی کا جن سے نزدیک ہونا چاہیے تھا ان سے قریب ہوں یا نہیں. کہیں یوں تو نہیں کہ جن سے قریب ہونا چاہیے تھا ان سے دور ہوں, اور جن سے دور ہونا چاہیے تھا ان کے قریب ہوں میں. ہر آدمی اپنا ہی جائزہ لے, اپنی موجودہ حالت کا جائزہ لے کہ میں کسی کے قریب ہوں اور کسی سے دور ہوں, کس کے قریب ہوں کس سے دور ہوں. ان سب سے دور ہوں جن سے مجھے دور ہونا چاہیے تھا, اور ان سب کے قریب ہوں جن کے مجھے قریب ہونا چاہیے تھا. اگر تو ہیں وہ ہنی اللہ مبارک ہو آپ کو, یہ مقام یہ جگہ آپ کی, یہ تعادل توازن آپ کا کہ آپ ان کے قریب ہیں جن سے قریب ہونا چاہیے, اور ان سے دور ہیں جن سے دور ہونا چاہیے. شب براءت ایک شب اللہ نے مقرر فرمائی ہے, جس طرح ایک شب تقدیر کی قدر کی جو ماہ رمضان میں آئی, جس رات تقدیر ہے انسان کو قادر متعال مالک تقدیر مالک قضاء و قدر انسان کو دعوت کر کے اس شب انسان کو موقع دیتا ہے کہ اپنی تقدیر خود مقرر کر. لیلۃ القدر جس رات انسان خود اپنی تقدیر مقرر کرتا ہے, اپنی تقدیر رقم کرتا ہے, اللہ کی دعوت پر آتا ہے اور تقدیر مقرر کرتا ہے. اس لیے خیر من الف شہر, وہ شب تقدیر ہے شب قدر ہے. نیمہ شعبان اس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے, بعض روایات میں ہے کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہو, لیکن جو اس کا روایات میں نام ہے وہ یہی نام جو مشہور ہو گیا ہے, خوبصورت نام ہے شب برات یا شب برات جس کو کہتے ہیں شب برات, برات کہتے ہیں. اصل کیا کہنا چاہیے تھا, براءت, براءت الف جو بیچ میں اس پر حمزہ ڈال کے براءت, لیکن وہ عامیانہ تلفظ میں برات بن گیا. براءت کی رات ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں تبرے کی رات ہے, دوری کی رات ہے. اس شب دوری کی رات ہے, یہ شب براءت کس سے دوری کی رات ہے, کس چیز سے. روایات میں ائمہ اطہار نے فرمایا ہے یہ شب اللہ کے عذاب سے دوری کی رات ہے, جہنم سے دوری کی رات ہے. اس شب جو دور ہو گیا عذاب سے و جہنم سے وہ دور ہے ہمیشہ. جو اس شب دور ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا. یعنی گویا یہ شب شب اعلان ہے. اے لوگو, یہ اعلان برات کا اعلان بھی قرآن میں حکم ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا, اے ابراہیم اذن فی الناس, لوگوں میں جا کر اعلان کرو. اعلان کرو کس بات کا؟ کہ خدا بری ہے, خدا دور ہے مشرکوں سے, خدا دور ہے کافروں سے, بت پرستوں سے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے دور ہے, رسول ان سے دور ہے. اعلان کرو شب براءت جہنم سے دوری کی رات ہے, عذاب سے دوری کی رات ہے. اس رات یہ موقع انسان کو دیا جاتا ہے, فیصلہ کرے اور اعلان کرے کہ ایوہ الناس, اس سے پہلے میں جہنم کی راہ پہ جا رہا تھا, عذاب کی راہ پہ جا رہا تھا, تمہارے ساتھ چل رہا تھا, آج میں کھل کے اعلان کرتا ہوں ان راہوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ راہیں جو جہنم پہ جا کے ختم ہوتی ہیں, ان سڑکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ان طریقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اعلان کر رہا ہوں میں اس راہ کا راہی نہیں ہوں جس راہ پر آپ لوگ دوسرے لوگ چل رہے ہو. میں اعلان کر رہا ہوں کسی عذاب والے راہ پر جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں شب براءت ہے. براءت نجات پائیں. روایات میں ہے کہ یہ چند شب ہیں جن میں مومن نجات پا لے. اگر خدا نخواستہ ان راتوں میں نجات نہ پا سکا, پھر کہیں اس کی نجات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. لیلۃ القدر ہے یا شب براءت ہے, یہ چند فرصتیں, چند موقع جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیے ہیں. انشاءاللہ شب براءت بھی, پھر اس کے بعد لیلۃ القدر بھی, پھر اس کے بعد جو فرصتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے توفیق دے ہم سب کو و تمام مومنین کو کہ انشاءاللہ اس طرح سے ان ایام سے استفادہ کریں جیسے ان کے استفادے کا حق ہے, جیسا ان کے تقدس کا حق مقرر کیا گیا ہے. یہ ماہ شعبان, اور بھی خصوصیات ہیں. ماہ شعبان سادہ سا مہینہ نہیں ہے, معمولی سا نہیں ہے. وہ گرمیوں میں آ گیا ہے. ہم اس ماہ شعبان میں عرض کیا کہ اس کی فضیلت یا خصوصیات بیان کرنے کے لیے ایک مجلس ناکافی ہے, زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. خدا ون تعالیٰ کا بھی توفیق دے آپ مومنین کی خدمت میں یہاں یا کہیں بھی اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں. چونکہ ائمہ اطہار نے جو کچھ کیا ہے شعبان میں, اور رسول اللہ نے جو کچھ عملاً کیا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان کتنی عظیم فرصت ہے, وہ کتنا عظیم موقع ہے. ایک مناجات ہے شعبانیہ کے نام سے, مناجات شعبانیہ. یہ مناجات شعبانیہ بہت سارے اولیاء اللہ و بہت سارے بزرگان دین کی سب سے پسندیدہ مناجات ہیں. اور ان مناجات کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی دعائیں ہیں جو ایک امام سے منقول ہیں, دوسرے امام سے ایک دوسری دعا منقول ہے, تیسرے امام سے ایک تیسری دعا نقل کی گئی ہے. بس روایات میں لکھا ہوتا ہے یہ دعا وہ ہے جو رسول اللہ مانگا کرتے تھے, یہ دعا وہ ہے جو امیر المومنین مانگا کرتے تھے یا دعا کرتے تھے, یہ دعا جو ہے سید الشہداء مانگتے تھے. یہ جیسے دعائے عرفہ ہے, دعائے عرفہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کی. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں جو امام چہارم بارگاہ خدا میں پیش کرتے تھے. اس طرح سے دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت, ابی حمزہ سمالی ہے یا دیگر دعائیں ہیں. مناجات شعبانیہ کی خوبی و خصوصیت یہ ہے, یہ تمام چہاردہ معصومین کی مشترکہ مناجات ہیں. تمام معصومین نے بارگاہ خدا میں ان مناجات کو پیش کیا ہے. یعنی اللہ کو شعبان المعظم میں اس دعا کے ذریعے سے یاد کرتے تھے, اس لیے ان کا نام ہی مناجات شعبانیہ ہے. اب یہ ذخیرے موجود ہیں, ہماری کتابوں میں موجود ہیں, ہمارے گھروں میں موجود ہیں, ان کی طرف توجہ دیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ بہت عظیم حق ہے امام خمینی کا ہماری گردنوں کے اوپر, تمام اہل اسلام پر, تمام اہل اسلام پر. وہ ہستی جس نے اسلام کو زندہ کیا, جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں ضرورت تھی لیکن انجام نہیں پایا اور کوئی نہیں کر سکا وہ کام اس بزرگوار نے کیا. ابھی دنیا نہیں پہچانی امام خمینی کو, اب تک خود ایرانی نہیں پہچان سکے, حقیقت میں کہہ رہا ہوں, حتیٰ ابھی ایرانیوں کے لیے بھی امام خمینی کو پہچاننا باقی ہے. اب آپ نہ کہیں گے امام خمینی ہی تنہا ایسی شخصیت ہے, نا, جیسے پاکستانی علامہ اقبال کو نہیں پہچان سکے, علامہ اقبال کا بیٹا علامہ اقبال کو نہیں پہچان سکے. علامہ اقبال نے ایک جگہ خود لکھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا, ہے نا شعر علامہ کا, کہ اقبال کی حقیقت کیا ہے اس سے خود اقبال بھی آشنا نہیں, واللہ نہیں ہے, اقبال خود بھی فرما دے. وہ بعض شخصیتیں اتنی گہری ہوتی ہیں, ایک سمندر کی طرح گہری ہیں, ہم گہرائی میں جاتے ہیں غوطہ لگاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑی گہرائی میں پہنچ گئے, پوچھیں جی اور آخری گہرائی ہے, کہتے ہیں نا بھائی جتنی آئے ہو اس سے زیادہ اور آگے گہرائی ہے. علامہ اقبال ان ہستیوں میں سے ہیں جس کے اندر بڑی گہرائی ہے, اور ابھی پاکستانی اس گہرائی میں نہیں اترے, ہرگز نہیں اترے, اور یہ شرمندگی ہے, بہت بڑی شرمندگی ہے اس ملت کے لیے کہ علامہ اقبال کے افکار, ان کی راہ, ان کے باتوں سے ہم آشنا نہیں ہوئے. فرصت نہیں ہے, مشکلات اتنی ہیں ہماری کہ ان میں اقبال کیسے ہو, میرے بل پورے نہیں ہوتے. ایک جوان نے مجھے کہا کہ یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا اوپر اوپر سے گزر جاتی ہیں. میں نے کہا کیوں گزر جاتی ہیں, کہنے لگے اس لیے کہ ہم جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بجلی کا بل کیسے دیں گے, گیس کا بل کیسے دیں گے, بچوں کی فیس کا بل کیسے دیں گے, وہ فلاں بل کیسے دیں گے, تو ہم تو ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, آپ کوئی اور دنیا بتاتے ہیں, ہم کوئی اور دنیا بتاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, ہم روزمرہ زندگی کی مشکلات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے. علامہ اقبال بہت عظیم شخصیت ہے, بہت عظیم شخصیت, لیکن پاکستانی ذرہ برابر قدردان نہیں ہے اس انسان کو, ذرہ برابر, بہت افسوس ہے, واقعی شرمندگی اس سے ہوتی ہے. یہ جملہ میں نے کسی سے سنا ہے, کسی نے مجھے بتایا, رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ظل العالی علامہ اقبال کے فارسی شعر 2000, یہ کسی نے بتایا مجھے شخصی علم نہیں ہے, 2000 شعر فارسی کے رہبر معظم کو یاد ہیں, ازبر ہیں علامہ اقبال کے. کوئی پاکستانی ہے جس کو 2000 شعر علامہ اقبال کے یاد ہیں؟ یہ ہستیاں کسی کسی قوم میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں. ایک فارسی شاعر کے بقول کے کارنہا باید, کئی صدیاں گزریں کارنہا باید, تاز پشت آدم نطفی بل وفا ایک کرد گردد یا اویس اندر قرن. یہ حکیم سنائی بہت عظیم شاعر ہیں فارسی کے, ان کا جملہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کئی صدیاں گزریں پھر ایک انسانی نطفہ وہ ابل وفا کرد بنتا ہے یا اویس کرنی بنتا ہے. اویس کرنی ہر سال پیدا نہیں ہوتا, ہر صدی میں پیدا نہیں ہوتا. کارنہا باید, کئی صدیاں گزریں پھر ایک شخصیت کسی گھرانے کے اندر یہ وجود بنتا ہے. اقبال جیسی ہستیاں وہی ہیں, کارنہا باید, ایک اقبال آئے آ کے گزر گئے, اب صدیاں انتظار کرو, صدیاں انتظار کرو تاکہ دوسرا اقبال کسی نسل میں پیدا ہو. اس دوران جو نسلیں گزریں گی تو معلوم گزر جائیں گی, قدر جانے ان لوگوں کی, قدر جانے آپ امام خمینی کی, قدر جانے, ابھی شناختہ شدہ نہیں ہے. یہ دونوں باتیں محض حقیقت ہے کہ نہ پاکستانی اقبال کو پہچان سکے اور نہ ہی دنیا خمینی کو پہچان سکے. ابھی ایک انہوں نے بک پرنٹ کی ہے ہمارے دوستوں نے, اس کا عنوان یہی ہے, امام خمینی آرزوئے اقبال. معلوم نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, امام خمینی آرزوی اقبال، اقبال کے آرزو یہ انسان تھے، امام خمینی آرزو تھے. امام خمینی نے دین زندہ کیا، حقیقی دین زندہ کیا. ابھی 4 جون کو امام خمینی کی برسی ہے، نیمائے شعبان زہرن 3 جون کو ہے، کیسے تاریخ بن رہی ہے جی، 2 جون کو ہے، 2 جون کو نیمائے شعبان ہے، میلاد حضرت حجت ہے، اور 4 جون کو امام خمینی کی برسی ہے. کچھ بھی نہ ہو تو ایک فاتحہ ہی پڑھ دیا کریں، 4 جون کو جہاں بھی ہو ایک فاتحہ پڑھ دیں، اور خدا کی بارگاہ میں وہ ہدیہ بھیج دیں کہ اے پروردگار تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کس پر؟ کہ تو نے ہمیں عصر خمینی میں پیدا کیا ہے. کہ جب اتنی بیداری آ گئی، جب امام خمینی کے، آپ دیکھیں امام خمینی نے، میں ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان مومنین، آپ کے مزاج کا جملہ، چونکہ بعض چیزیں، بعض کوڈ ہیں جو سمجھ آتے ہیں آپ کو، اگر ان کوڈ کو چھوڑ کے بات کریں تو اتنی اہمیت نہیں پتہ چلتی. یہ نقطہ توجہ کریں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کام کیا. امام سے پہلے، یہ آپ اگر مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں تو یہ بات ثابت ہوگی. سنی سنائی باتوں سے نہیں ہوتا یہ بات، مطلب حل نہیں ہوتا. شیعہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، کہ درست تعبیر نہیں ہے، اس بارے میں الگ سے بات کی اور کریں گے، یہاں نہیں کرتا میں. لیکن عام تأثر یہی ہے کہ شیعہ مذہب ہے، اسلامی مذاہب میں سے ایک بڑا مذہب اہل سنت ہیں، اہل سنت کے پھر آگے اور فرقے ہیں، اور ایک مذہب اسلام کا شیعہ ہے، فرقہ شیعہ ہے. دنیا میں، غیر اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں، مسلمان دنیا میں بھی یہی حال ہے کہ ابھی بھی ایسے دنیا میں ممالک اور افراد موجود ہیں، ابھی بھی انہوں نے شیعہ کا نام نہیں سنا ہوا. حیران ہوتے ہیں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے، مثلا آپ افریقہ میں چلے جائیں یا امریکہ میں اور ان ممالک میں جائیں، انہوں نے نام نہیں سنا ہوا. اسلامی دنیا میں بھی یہی حال تھا، بعضوں کو پتہ ہی نہیں تھا شیعہ ہوتا کیا ہے، چونکہ اکثریت دوسروں کی تھی یا بالکل ہی وہی آبادی تھی، کوئی نام کا بھی شیعہ اس علاقے میں نہیں پیدا ہوا، نہیں گزرا، انہیں خبر ہی نہیں تھی، خود شیعہ کو بھی خبر نہیں تھی شیعہ کیا ہوتا ہے، مغربی دنیا کو بالکل پتہ نہیں تھا شیعہ کیا ہوتا ہے. اس بات کا میں حوالہ دیتا ہوں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پر آسانی ہے، کتابیں نہیں لینا ضروری نہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ، کہ 1979 سے پہلے آپ دیکھیں اہل مغرب نے اسلام پر ریسرچ کی ہے، مسلمانوں پر کتابیں لکھی ہیں، مشرق شناس یا اسلام شناس لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. جیسے مٹ گمری ایک رائٹر ہے جس نے کتاب لکھی ہے اسلام کے اوپر. یہ عورت جو ابھی فوت ہوئی ہے 2-3 سال پہلے یا چند سال پہلے، جرمن کی بڑی محقق ہے، اس نے اسلام پر کتاب لکھی ہے. اور اس طرح کی بہت صدیوں پہلے سے لکھتے آئے ہیں، چونکہ ان کے ہاں یہ رائج ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، ان کے بارے میں کتابیں لکھیں. اسلام پر کتاب لکھتے ہیں، مسلمانوں پر کتاب لکھتے ہیں، پوری کتاب کے اندر کہیں شیعہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے. بعضوں نے لکھا ہے فٹ نوٹ پر، بس وہ پوری کتاب دوسرے مذاہب پر لکھ دی ہے، فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ سنا ہے کہ اسلام کا ایک فرقہ شیعہ بھی ہے. یہ حالت ہے کتابوں کی، جو بڑے بڑے سکالرز لکھتے رہے ہیں تاریخ میں، ان کی کتابوں میں شیعہ کا یہ مقام تھا. لیکن 1979 کے بعد، انقلاب اسلامی کے بعد، آپ انہی محققین کی کتابیں پڑھیں، انہی رائٹرز کی کتابیں پڑھیں، تو سب سے ٹاپ پر، ہیڈ لائن پر اسلام کے فرقوں میں شیعہ کا نام نظر آتا ہے. اسلام پر جب رسالہ شروع کرتے ہیں تو شیعہ سے شروع کرتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، غیر شیعہ یوں کہتے ہیں. خب اب یہ دانشور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کس نے کیا یہ کام، یہ ان محققین نے تحقیق سے یہ کام نہیں کیا کہ فٹ نوٹ سے نکال کر ہیڈ لائن میں تشیع کو پہنچایا. جس ہستی نے یہ کام کیا اس کا نام روح اللہ خمینی ہے, جس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ تمہیں تشیع پڑھنا پڑے گا, تمہیں تشیع مطالعہ کرنا پڑے گا. اور انہوں نے پڑھا اور مطالعہ کیا اور آگاہ ہوئے. ان میں سے ایک بڑی شخصیت ہنری کاربن ہے, فرانسیسی فیلسوف, جو تشیع کو پڑھنے کے لیے, یہ فرانس میں پروفیسر تھا اور بڑا اعلیٰ درجے کا, نمبر ون درجے کا پروفیسر فلسفے کا, فلسفے کا فرانسیسی پروفیسر امام خمینی کی تعلیمات کے نتیجے میں آ کر تہران میں اسلام کا طالب علم بن گیا. وہاں کا پروفیسر یہاں کا طالب علم بن گیا, اور پھر جا کر تشیع کو متعارف کروایا اس نے مغربی دنیا میں جا کر کہ لوگوں, جاہلوں, نادانوں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک ایسا نظریہ, ایک مکتب موجود ہے جس کی تعلیمات دوسروں سے الگ تھلگ ہیں, وہ الگ چیز پیش کرتا ہے. یہ کارنامہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انجام دیا. امام خمینی کا ایک کارنامہ یہ ہے, آج آپ دیکھو گے یمن کے وہ سربرہنا و پابرہنا لوگ, جوتا بھی نہیں ہے اور تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے, لیکن کھلے بندوں بموں کے سائے میں اعلان کر رہا ہے ساری دنیا کو پکار کر کہ وہ زمانہ گیا جب تم ہمیں ذلیل کرتے تھے, اب ہمیں تم ذلیل نہیں کر سکے. تو یہ اس شخصیت, اس ہستی کے بیداری کی تحریک کا نتیجہ ہے جو دنیا میں آج سب کو نظر آ رہا. حق بنتا ہے اس شخصیت کی قدردانی کی جائے, کم از کم ان کے روز وفات فاتحہ پڑھ دیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اس ہستی کے لیے. 4 جون کو ان کا روز رحلت ہے, پروگرام کریں. نہیں ہو سکتا آپ انفرادی طور پر اپنے گھر کے اندر ہی افراد خانہ ایک اہتمام کریں اور اس ہستی کے لیے نماز پڑھ دیں, اس ہستی کے لیے دعا کر دیں. اس ہستی کے لیے یہ شکر نعمت ہے, ورنہ امام خمینی ان کے اعمال خود کافی ہیں ان کے نجات کے لیے, مغفرت کے لیے. لیکن ہم جو دعا کریں گے ہماری زندہ ضمیری کی علامت ہوگی. خوب عزیزان, یہ فرصتیں جو آتی ہیں زمانی طور پر اور دیگر شکلوں میں ہمارے اختیار میں اور پھر گزر جاتی ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں ہم, ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں ہم, بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ تمام حجت ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. امام خمینی ماہ شعبان کی دعاؤں میں سے مناجات شعبانیہ کو بہت پسند کرتے تھے. اس ہستی نے زندہ کیا ان مناسبتوں کو, زندہ کیا, ورنہ پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. مثلا شعبان کو اپنے یہاں تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں لوگ, ہے نا, آپ یہاں, مجھے نہیں پتہ گوجرانوالا میں مخصوص کیا ہوتا ہے شب برات, لیکن باقی پاکستان میں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اگر بہت ہی سالم اچھی محفل ہو, مجلس ہو جس میں کوئی تقدس پائمال نہ ہو رہا ہو, وہ مجلس ہوتی ہے, ذکر فضائل ہوتا ہے اور پھر آخر میں عریضے لکھ کے امام کے نام پانی میں, کسی جگہ بھی پانی ہو وہاں پیش کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, جہاں نہریں ہوں یا جہاں کوئی ندی ہو, پانی ہو وہاں, جہاں نہیں ہے لوگوں نے کنویں بنا لیے اور ان میں یہ ڈال دیتے ہیں. یہ اس حد تک مومنین اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے, لیکن شعبان کے اندر و شب برات کے اندر جو حقیقت پوشیدہ ہے وہ نہیں تھی پتہ, بتاتے کوئی نہیں تھا, جانتے بھی نہیں تھے, ہم بھی آگاہ نہیں تھے. اس ہستی نے یہ سارا نظام زندہ کیا, ہمیں متعارف کروایا حقیقی دین, خوبصورت دین, ناب دین, پاک دین. یہ ہے امام خمینی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بہتر ہمیں پتہ چلے اس ہستی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اسلام 3 طرح کا اسلام ہے اس وقت دنیا کے اندر. ایک مخلوط اسلام, ملاوٹ والا, ایک یہ اب میں اپنی زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ان کی زبان میں, امام خمینی کی زبان میں ہے ایک التقاطی اسلام. التقاطی یعنی مخلوط, ملا ہوا. ایک ہے متحجرانہ اسلام, تحجر ہے جس کے اندر. اس تحجر کو سمجھنے کے لیے اصطلاح جو میں استعمال کی ہے وہ ہے پسچرائزڈ, اور ایک ہے بالکل خالص اسلام. مثال سے سمجھیں آپ, آپ کی مارکیٹ میں گوجرانوالا تو پہلوانوں کا شہر ہے ماشاءاللہ, یہاں خوراک کی قدر جانتے ہیں لوگ, حق ادا کریں یا نہ کریں لیکن قدر جانتے ہیں اس کی کہ خالص غذا کیا ہوتی ہے. بس اب لاہور والے, ہم لاہور میں ہوتے ہیں, وہاں سے وہ غذا کھانے کے لیے گوجرانوالا آتے ہیں. ایک مومن ہمیں کہہ رہے تھے وہاں عروۃ الوثقی کلمہ چوک سے, لاہور کا جو کلمہ چوک ہے وہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر عروۃ الوثقی ہے, وہ کلمہ چوک کے ارد گرد رہتے تھے اور ہمیشہ یہ شکوہ کرتے تھے کہ یہاں مثلا پروگرام ہوتا ہے, مجلس ہوتی ہے, دور ہے, ہم کیسے آئیں وہاں پر. آپ نے بھی وہاں جا مدرسہ بنایا, 10 منٹ کی ڈرائیو پر جا بنایا آپ نے, یہ شکوہ ہم سے کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے مہمان آتے ہیں, بڑی پارٹیاں آتی ہیں, ان کو کھانا کہاں کھلاتے ہو؟ کہتے ہیں گوجرانوالا. تو میں کہا گوجرانوالا یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہتے ہیں 85 کلومیٹر. 85 کلومیٹر آپ کو نزدیک لگتا ہے, لوہریوں کے بقول کیا ہے, نال ہے. لوہریوں کو کبھی ایڈریس نہیں پوچھنا وہاں سے, وہ 85 کلومیٹر کو بھی کہتے ہیں اے نال ہے, یہ ساتھ ہی ہے, آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتے. 10 منٹ کی ڈرائیو پر مدرسہ ہے, وہاں کہتے ہیں بہت دور ہے, کیسے مجلس سننی ہے. باہر کہ قدردان ہیں آپ. دودھ, ایک دودھ ملتا ہے ملاوٹ والا جس میں پانی ہے, نہ جانے کیا کیا ڈال کے بیچ رہے ہیں, ملاوٹ والا دودھ. اب بعض چیزیں تو آدمی سنتا ہے واقعی افسوس بھی ہوتا ہے, ڈر بھی لگتا ہے کیا پی رہے ہیں ہم لوگ. ایک دودھ جو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ دودھ پیا کرو, خصوصاً جن کے جسم میں چربی ہے, کہتے ہیں پاسچرائز دودھ پیا کرو, ڈبے والا, جس سے چربی نکال دیتے ہیں, کریم نکال لیتے ہیں, باقی جو رہ گیا ہے وہ آپ پی لیں. اور ایک خالص دودھ ہے, جیسا بھینس سے نکلتا ہے ویسا مومن کو مل جاتا ہے, دے دیا جاتا ہے, یہ خالص دودھ ہے. وہ دودھ جو جس سے کریم نکال لیں, ہم سمجھتے ہیں یہ صحت مند دودھ ہے نا, یہ بھی ناخالص ہے, کیونکہ دودھ کی جان اور روح کریم ہی ہوتی ہے. اگر دودھ سے کریم نکل جائے تو پیچھے چھاچھ رہ جاتی ہے, چھاچھ تو کسی کام نہیں ہوتی. اگر دودھ میں مزید ملاوٹ کچھ ڈال دی جائے تو بھی ناکارا ہو جاتا ہے دودھ. اصل دودھ جیسا اللہ نے طبیعی نظام بنایا ہے, حلال جانور جو پاک غذا کھاتا ہے اس سے دودھ بنتا ہے, وہی مومن تک ملے, مومن کو ملے دودھ, ایک پوری مکمل غذا ہے. یہ مثال لے لیں آپ, یہ مارکیٹ میں 3 طرح کے دودھ ہیں, کریم نکالے ہوئے دودھ, ملاوٹ والے دودھ اور خالص دودھ. امام خمینی فرماتے ہیں اسلام بھی 3 طرح کا ہے, ملاوٹ والا اسلام, کریم نکلا ہوا اسلام اور خالص اسلام, جس میں نہ کچھ ڈالا گیا ہے نہ کچھ نکالا گیا ہے, یہ خالص اسلام ہے. ورنہ تو اسلام, اسلام کے نام پر اسلام, اسلام کے مقابلے میں اسلام, دو لشکر بنتے ہیں, یہ بھی اسلام وہ بھی اسلام. خوب یہ, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سا اسلام ہے, وہ کون سا اسلام ہے, اس لشکر کا اسلام کون سا ہے, اس لشکر کا اسلام کون سا. مثلا جنگ جمل میں 2 لشکر اسلام تھے, ادھر بھی لشکر اسلام ادھر بھی لشکر اسلام. بھائی لوگ کہتے ہیں جی دونوں اسلام تھے, ٹھیک ہے آپ اس چکر میں نہیں پڑو, یہ ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ تھا, ہیں دونوں اسلام, وہ ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں دونوں اسلام تھے, لیکن یہ ایک اسلام نہیں تھے, 2 اسلام تھے, یہ ایک اسلام ہے وہ ایک اور اسلام ہے. اب 3 اسلام مارکیٹ میں ہیں, پاسچرائز جس کی کریم نکال لی گئی ہے, اور ایک ہے ملاوٹ والا مخلوط جس کے اندر سب کچھ ڈال دیا گیا ہے, جس نے جو چاہا ڈال دیا. چونکہ دین تنہا ایسا موضوع ہے جس میں کچھ ڈالنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, آپ पत्ती में अगर छिलका डाले कानों में पकड़े गए तो सजा मिलेगी, दूध में डाला पकड़े गए केस बनेगा, आपने अगर मिर्च में कुछ डाल दिया पकड़े गए सजा मिलेगी, आपने आटे में कुछ डाल दिया केस चल सकता है आपको, इस्लाम में कुछ डालने पर कोई केस नहीं चलेगा। लिहाजा जो किसी चीज में कुछ न डाल सके, सुई में धागा न डाल सके, वो इस्लाम में जरूर कुछ ना कुछ डाल देगा। आसानी से आकर ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है, लोगों ये भी करो, ये भी करो, फला करो, मैं कहता हूं ये करो, हाँ बीबी वारिस है आपकी, बंदा खुदा है, तू कहता है ये करो, बीबी कैसे वारिस है इस तेरे काम की? बीबी वारिस है रसूलुल्लाह के इस्लाम की। अगर बीबी जहरा ने ये इस्लाम मानना होता तो घर से निकल के रसूलुल्लाह के शागिर्दों को खुतबा ना देती, उनको यही तो बताने गई थी कि लोगों नहीं कर सकते हो, अपनी तरफ से ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। ये दो बातें उस खुतबे में बीबी ने समझाई, जो निकाला है वो भी गलत, जो डाला है वो भी गलत। خالص دین، بیوی نے خالص دین پیش کیا، یہ نہیں چلے گا یہ کہ آپ، حالانکہ وہ پتہ ہے آپ کو وہ پہلی کلاس تھی اسلام کی، پہلی کلاس تھی نا مسلمانوں کی جنہوں نے خود رسول اللہ سے سیکھا تھا اسلام، معلم الہی سے سیکھا تھا اسلام، لیکن ان دو چیزوں سے بچ نہیں سکے، کچھ نکال دیا کچھ ڈال دیا، اور ظاہر ہے اب جو فاصلہ آگے جاتا جائے گا یہ نکالنے ڈالنے کا عمل زیادہ ہوتا جائے گا، اور آج جو آپ کے گھر میں ہے ذرا اس کو کھول کے دیکھ لو کہ کہیں کریم نکلی ہوئی تو نہیں اس میں سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کچھ ڈال دیا گیا ہو۔ خالص اسلام، یہ بھی اجر جاتا ہے اس عظیم ہستی کو، خدا رحمت کرے امام راحل کو، جنہوں نے خالص اسلام، ناب اسلام، علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی نجات اسلام میں ناب میں ہے، مشرب ناب، یہ علامہ اقبال کی اصطلاح ہے، امام خمینی نے اسلام ناب کہا، علامہ اقبال نے مشرب ناب کہا، چبایت ماردرا طبع بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانب تابی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرد کو کیا چاہیے، یہ چار چیزیں چاہیے، ہمت بلند ہو، اسلام نظریہ پاک اور خالص ہو، ایک پر امید دل ہو اس کے اندر موجود، اور پاک نگاہیں ہو اس کی، اور ایک پارے کی طرح تڑپتی ہوئی جان ہو اس کی، اس سے ایک مرد بنتا ہے، ورنہ وہ چٹان، وہ ٹیلا جو ٹس سے مس نہ ہو، جس کو کوئی درد نہ ہو، علامہ فرماتے ہیں یہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مرد کو یہ چیزیں چاہیے جو مرد بناتی ہیں، مشرب ناب یعنی خالص نظریہ، خالص دین، کہ علامہ اقبال بھی اسی کے، خود بھی اسی کے پیروکار تھے اور اسی کے پرچار کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں اب آئے دن میں جہاں بھی گفتگو کرتا ہوں تو لوگ تھوڑا تعجب کرتے ہیں کہ یہ داڑھی والا آدمی مونچھ والے کی بات کر رہا ہے، ابھی آپ تو شاید ادب میں خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں مولانا لوگ بیٹھے ہیں وہ فوراً بول پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی تو داڑھی نہیں تھی، اس کی تو مونچھیں تھیں۔ اب میں کہتا ہوں یہ بھی حکمت خدا ہے کہ داڑھیوں والوں کی باتیں سنو اور مونچھ والے کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا پیش کر رہے ہیں، یہ کیا پیش کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، باہر کیا۔ علامہ اقبال نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ نجات جو تبلیغ بھی کی، ترویج بھی کی، پوچھتے ہیں اقبال کا مذہب کیا ہے، ایک نظم میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اقبال کا مذہب کیا ہے۔ اقبال نے اپنا مذہب ذکر کیا ہے فارسی میں، اردو میں نہیں ذکر کیا کہ کوئی پاکستانی نہ پڑھ لے، ورنہ مفتی فتویٰ دے دیتا کہ پہلے اس کا کام تمام کر۔ یہ بھی اقبال کو پتہ تھا، یہ جو بچ گئے وہ چونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا, مولانا ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے تھے, اس وجہ سے بچ گئے اقبال. ورنہ اقبال کو پتا تھا کہ اقبال کا اپنا شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اس کی باتوں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے, اس غزل سرا کو چمن سے نکال دو, یعنی اس کا کام تمام کرو, ختم کرو اس کو. یہ پتا تھا اقبال کو. فارسی میں علامہ اقبال نے اردو چھوڑ دی اور فارسی جب شروع کی, فارسی شاعری اس کے آغاز میں ہی یہ لکھ دیا کہ اثر من دانندے یہ اسرار نیست, یوسف من بحر این بازار نیست. کیوں میں نے یہ کام کیا؟ کہا کہ میری قوم اس یوسف کی خریدار نہیں ہے. میں نے یوسف پیش کیا اس کے سامنے. یوسف خوبصورتی کے سمبل کو کہتے ہیں, یوسف یعنی خوبصورت ترین نظریہ, خوبصورت ترین آئیڈیالوجی میں نے پیش کی, لیکن اس بازار میں کوئی یوسف کا خریدار نہیں ہے. یاد ہے نا, وہ حضرت یوسف کو بیچا گیا, خوبصورت ترین بچے کو بیچا گیا وہاں پر, اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. باقی گبرو جوان وہ سارے خریدتے تھے, چونکہ لوگ خریدتے تھے غلام, گھروں کے کام کرائیں, کھیتوں میں کام کرائیں, مارکیٹوں میں کام کرائیں, اور اس بچے کو دیکھتے تھے, دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو کام والا نظر نہیں آتا, چونکہ اتنا خوبصورت حسین بچہ ہے, یہ کیا کام کرے گا, اور وہ بھی چھوٹا بچہ, اس لیے کوئی خریدنے کے لیے تیار. کچھ نے کہا گھر کے کام کرائیں گے, کچھ نے کہا گھر کی صفائی کرائیں گے, کھیتوں میں کام کرائیں گے. یوسف کے چہرے کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے, اس لیے کوئی خریدتا نہیں تھا. آخر میں وہ آیا عزیز مصر, اس نے کہا کہ یہ بچہ کام کا تو نہیں لگتا, ویسے چلو لے جاتے ہیں, مشغلہ ہوگا, ہمارے اولاد نہیں ہے, اگر صحیح نکلا تو اس کو اپنی اولاد بنا. اس لیے وہ اٹھا کے لے گئے, وہ بھی کوڑیوں کے دام, جہاں بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی, جان فروخت کرنے آئے تھے اور دام کے بغیر بیچ دی, جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی. اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے, جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی, اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے. بہتر ہے حکم عقوبت سے پیشتر ایک بار سو یہ دامن یوسف تو دیکھیے. اس سے پہلے کہ فتوی ٹھونکو, پہلے دامن تو دیکھ لو اس کا, پہلے دامن یوسف تو دیکھ لو کتنا پاکیزہ دامن ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بازار میرے یوسف کے قابل نہیں ہے, یہ ایسی باتوں کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کے خریدار ہیں. میری باتیں ان کو سمجھ میں تھی, اردو بولنا چھوڑ دی, اردو میں لکھنا چھوڑ دیا, فارسی میں یہاں سے انہوں نے مطلب شروع کیا. اب اپنا مذہب بھی بتایا, مسلک بھی بتایا علامہ اقبال نے, مشرب ناب بتایا. پہلے کہا کہ مرد وہ ہے جس کو مشرب ناب چاہیے, پھر بتایا مشرب ناب کیا ہے. مشرب ناب یہ تفسیر کی انہوں نے کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس, یہ فارسی میں ہے, اردو میں جان بوجھ کے نہیں لکھا, ورنہ پیچھے پڑ جاتے اور اقبال کو لاہور میں قبر بھی میسر نہ آتی, پتہ نہیں کہاں جا کے کسی جگہ دفن ہونا کرنا پڑتا, اس لیے فارسی میں لکھا. تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس, یعنی میری آرزو کیا ہے, خنجر نیزہ تلوار تیر, یہ آرزو ہے. کس لیے آرزو ہے؟ کہ میں یہ چلاؤں نہ, میری آرزو ہے کہ میرا سینہ ہو, میری گردن ہو اور دشمن کا تیر ہو, دشمن کی تلوار ہو, ظالم کا خنجر ہو, میرا گلا ہو, یہ میری آرزو ہے. تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس, با من میا کے مسلک شبیر مارزوس. کہا کہ میرے مذہب پہ تم نہیں چل سکتے, کیونکہ میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے, شبیر کا مذہب اور ہے, تجارت کا مذہب نہیں ہے, شبیر کا مذہب اور اقبال کا مذہب شبیر کا مذہب ہے, یہ مذہب انہوں نے پیش کیا ہے. یہ خالص دین درکار ہے انسان کو. عزیزان, ساری مشکل صحت کے مسائل آج دیکھیں، کوئی پاکستانی اپنے آپ کو چیک کرائے 100% فٹ نہیں ہوگا، ہوگا سالم وہی ہے جس نے معائنہ نہیں کروایا. کبھی کبھار پوچھتے ہیں لوگ حالات ہم سے پوچھتے ہیں کیسے ہو، میں نے کہا ٹھیک ہوں. ٹھیک اس وجہ سے ہوں کہ چیک نہیں کروایا، اگر چیک کروں جا کر تو پھر ٹھیک، پھر 113 بیماریاں اندر سے نکلیں گی، کہیں گے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، چونکہ چیک نہیں کروایا ٹھیک ہوں. تو اس طرح سے ہم نے معائنہ نہیں کروایا ٹھیک ہے، ورنہ اسپتالوں میں جا کر دیکھ لو رش، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ لوگ بیمار ہیں، بچے بیمار، خواتین بیمار، جوان بیمار، بڑے بیمار، بزرگ بیمار، سب بیمار ہیں. یہ بیماریوں کا بڑا منبع ناخالص غذائیں، ملاوٹ والی غذائیں. سرمایہ دار پیسے والے لوگ، مفاد پرست لوگ اپنے پیسے کی خاطر آلودہ خوراک بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اس سے لوگ مرے یا جئیں. ظاہر گجرم والا نہیں، ایک دو سال پہلے کی بات ہے، وہ کف سیرپ پیا تھا، یہی کی بات ہے، یا لاہور میں ہوا تھا. بیمار، کھانسی کے بیمار آئے، انہوں نے کھانسی کا شربت لیا، پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے. شربت علاج وہ بھی ناخالص. کارڈیالوجی لاہور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں 70 آدمی دل کے مریض دل کی دوا کھانے سے مار گئے. ناخالص دوائیں، ناخالص کھانے، ناخالص خوراک، ناخالصی نے انسان کی صحت خطرے میں ڈال دی ہے، پورے ملک کی صحت خطرے میں ڈال دی ہے. عزیزان، ناخالص کھانوں نے آپ کی صحت خطرے میں ڈال دی ہے، ناخالص دین نے آپ کی عاقبت و آخرت خطرے میں ڈال دی ہے، نسلوں کو خطرے میں ڈال دیا. اس ملاوٹ نے زیادہ نقصان دیا. اس لیے ہمیں خالص خوراک بھی چاہیے صحت بچانے کے لیے، اور خالص دین چاہیے عاقبت و آخرت بچانے کے لیے. ہر دین سے آخرت نہیں بنتی. آپ یہ لگے کہ کریم نکلا ہوا ہی دے دو، پیٹ تو بھرنا ہے میں نہیں، پیٹ بھرنے کا مطلب نہیں ہے، نجات ہے نجات. اس نجات کے راہ پر چلنا ہے ہمیں. پیٹ تو بھر جاتے ہیں، آپ کسی بھی چیز سے پیٹ بھر لیں اپنا. یہ غلط نظریہ دیا گیا ہے پیٹ بھرنا ہے، یہ کسی طرح یہ پیٹ تو بھرنا ہے نا، پیٹ کی جہنم تو بھرنی ہے نا، یہ غلط ہے نظریہ. عزیزان، خوراک پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خوراک خالص زندہ رہنے کے لیے ہے، اور زندہ اس لیے رہیں کہ زندگی کا مقصد پانا ہے، جس کے خاطر پیدا ہوئے، جس کی خاطر پیدا ہوئے تھے، جس کی خاطر خلق کیے گئے ہیں، اس مقصد تک پہنچنا. اس لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے خالص چیز کھانا ضروری ہے، خالص دین کی ضرورت ہے ہمیں. اس بزرگوار ہستی نے یہ کارنامہ کیا، ہمیں خالص دین سے آشنا کیا. ان کی پسندیدہ مناجات امام خمینی کی مناجات شعبانیہ، وہ جو تمام ائمہ اطہار کی مشترکہ مناجات ہیں، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت عرشی، بہت عرفانی. انسان وجد میں آ جاتا ہے ان کے معانی کی طرف توجہ کریں. جو معصومین نے شعبان میں مومنین کو ہدیہ دیا ہے، عطیہ دیا. اب ہم شعبان میں سنتے، بس جیسے آپ نے ابھی یہاں مجھے بٹھا دیا، جی آپ باتیں کرو، آپ میں باتیں کروں، آپ سن رہے ہیں. کسی اور کو بٹھا دیا، کوئی خطیب بلا لیا، کوئی ذاکر بلا لیا، اس کے ذہن میں جو کچھ آیا اس نے پیش کرنا شروع کر دیا. ہم عقیدت کے جذبے کی تسکین پا لیتے ہیں جب فضائل بیان ہوتے ہیں یا جب یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے عقیدت کے جذبے کو ذرا تسکین ملتی ہے. عزیزان، عقیدت کے جذبے کو تسکین ملتی ہے ایک عام آدمی کے کلام سے، لیکن ہماری ضرورت وہ یہ ہے کہ ہم ایک روح ہیں، ایک حقیقت ہیں، اس حقیقت کا ایک مقصد ہے خلقت کا. حقیقت کو خلقت کے مقصد تک پہنچانے کے لیے بھی کسی کے کلام کی ضرورت ہے، اور وہ کلام انبیاء کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام آئمہ کا کلام ہے. شعبان کا الگ کلام لکھا ہے، رجب کا الگ کلام ہے، رمضان کا الگ کلام ہے، یہ دعا جو ماہ رجب میں پڑھتے رہے ہیں آپ سارے مومنین، یا من ارجو لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل. یہ عظیم دعا رجب میں، یہ کلام ہے امام کا اللہ کی بارگاہ میں، اور رجب اس کلام کے ساتھ بسر کرو، شعبان ان مناجات کے ساتھ بسر کرو، رمضان اللہ کے کلام کے ساتھ بسر کرو، اور آئمہ کے اس کلام کے ساتھ، صحیفہ سجادیہ کے ساتھ بسر کرو. پھر آپ دیکھو کیا زندگی میں کیا رنگ جمتا ہے انسان، کیا رنگ جمتا ہے. اثر ہوتا ہے ان ایام میں، اپنے آپ کو تیار کریں ہم انشاءاللہ. اور بعضوں کو توفیق ہے، جیسے آج آغانی احمد کی ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اور یہاں ایک محفل مجلس بھی ہو گئی، ادنا سا ذکر بھی ہو گیا. اسی طرح ہوتا ہے، ایک آدمی توفیق رکھتا ہے محلے کے اندر کسی جگہ اہتمام کر کے، رسومات میں نہ گزارے سارا ٹائم. رسومات ایام کے وہ آداب ہیں جو ہم نے خود بنا لیے ہیں. مثلا رمضان کی رسومات کیا ہیں، یہ افطار کی رسم الگ ہے، سحری کی رسم الگ ہے، پھر دن کی رسم الگ ہے. روزہ ہو یا نہ ہو، رسم ضرور پوری کرنی ہے. رسومات ہر چیز کے لیے رسومات بنا لی ہم نے، حرج نہیں ہے. کچھ رسومات ایسی ہیں جن میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر دیں آپ نے اگر بنا. جیسے افطار کی رسم ہے، اگر مضر نہیں ہے، چونکہ بعض تو مضر رسمیں ہیں، جیسے پکوڑی مضر رسم ہے، سموسا تلی ہوئی چیز بہت غلط رسم ہے. خالی پیٹ میں تلی ہوئی چیز ڈالنا یہ ایسے ہے جیسے جسم میں زہر ڈال رہے ہیں. خالی پیٹ میں سموسا ڈال کے پھر پانی پہ پانی پیتے جا رہے ہیں، پورا ڈرم پانی کا پی کے اب کہتے ہیں نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا رہی. اس غلط رسم کی وجہ سے. اب میں آپ کو ایک ہلکا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں. وہ کیا ہے، روزہ جب افطار کریں، ہلکا گرم پانی، اس سے آپ روزہ افطار کریں. بیچ میں تھوڑی سی شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں ہلکی سی، ہلکا گرم پانی، چائے کا کپ، اس سے آپ، چونکہ سنت میں بھی ہے نا، کھجور سے روزہ افطار کریں، نمک سے روزہ افطار کریں، اور پانی سے، ٹھنڈے پانی سے ہرگز روزہ افطار نہ کریں، برف والا فریج کے پانی سے نہ کریں. طبی لحاظ سے آپ کا معدہ خالی ہے دن بھر، اور خالی معدہ بہت گرم ہوتا ہے، جس طرح خالی کھوپڑی بہت گرم ہوتی ہے، اسی طرح خالی معدہ بہت گرم ہوتا ہے. چونکہ معدے کا فنکشن ہی ایسا ہے نا، معدے کے اندر گلینڈز ہیں، غدودے ہیں، ان کا کام، یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، معذرت کے ساتھ، یہ آپ کا موضوع ہے، اس میں وارد ہو گئے. میدے کے اندر، جہاں میں غلطی کروں آپ مجھے ٹوک دینا، بتا دینا، تصحیح کر دینا. میدے کے اندر غدودے ہیں، گلینڈز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے مختلف رطوبتیں ترشو کرنا. کھانا موجود ہو تو پھر تو نارمل چلتا رہتا ہے مشینری، وہ ہاضمے کا عمل اور سارا، لیکن جب میدہ خالی ہے تو وہ گلینڈز، وہ تو رطوبت نکلتی رہتی ہے ان سے. اس وجہ سے خالی میدہ، اس کے اندر کافی مواد میدے کا اپنا ہی پیدا کیا ہوا موجود ہوتا ہے. اس کے اوپر جب آپ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، برف والا، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جلتے انگاروں کے اوپر آپ پانی ڈالیں، کیا آواز نکلتی ہے، بالکل میدے کا یہی حال ہوتا ہے، وہ چس کر کے بالکل بجھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہاضمے کے قابل نہیں، اسی وقت طبیعت خراب ہو جاتی. کہتے ہیں دن بھر ٹھیک رہا ہوں، افطار کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھاری ہو گیا ہوں. اب وہ یہ بھاری اس وجہ سے ہوئی ہوگی، آپ نے ٹھنڈا گلاس، وہ بھی برف ڈال کے، روح افزا ڈال کے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال کے، سوڈا ڈال کے اس کو بھر کے، اور گرم انگاروں کے اوپر ایک دم ڈال دیا، چس کر کے اس کو ہلکے گرم پانی سے آپ افطار کریں، اور تلی ہوئی چیز نہ کھائیں، اور پسندیدہ چیزیں اپنی اچھی بنا لیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، ایک گھنٹے کے اندر بھریں اس کو، فوراً نہ بھریں، پانچ منٹ میں نہ بھریں، ایک گھنٹہ ٹائم رکھ لیں آپ، تھوڑا سا ڈالیں، پھر گپ شپ لگائیں, ٹی وی دیکھ لیں, کچھ کریں, پھر تھوڑا سا ڈالیں, ایک گھنٹہ لگے اس کو فل ہونے میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں بالکل تر و تازہ, افطار کے بعد انسان اور زیادہ, چونکہ جان آتی ہے, دن بھر نہ ڈالتے, بھوکے بھی تھے پیاسے, اب تو کھانا بھی کھا لیا, پانی بھی پی لیا, اب کیوں نہیں اٹھا جا رہا؟ غلط رسم کی وجہ سے نہیں اٹھا جا رہا, رسم افطار غلط ہے. اور رسم افطار ظاہر ہے کہ یہ تو دین نہیں بتاتا, پکوڑے اور سموسے اور تلی ہوئی چیزیں اور ٹھنڈے شربت, یہ رسم ہے علاقائی, ہماری اپنی علاقائی رسم ہے. اگر ہم علاقائی رسمیں چھوڑیں اور طبی اصول ڈاکٹروں کی بات مانیں, ہم صحت مند رہیں گے. دین میں بھی ایسے ہی ہے, خود ساختہ رسمیں چھوڑیں, اماموں کی بات مانیں, نبیوں کی بات مانیں, دنیا و آخرت بھی صحت کی طرح ٹھیک ہو جائے گی. ان رسموں نے ہماری آخرت بھی عاقبت بھی خراب کی ہوئی ہے, صحت کی طرح. یہ صحت ہم نے رسموں کی وجہ سے خراب کر لی ہے. کسی کو میٹھا پسند ہے, کسی کو کیا پسند ہے, کسی کو گوشت پسند ہے, کوئی فلاں نہیں کھا سکتا, کوئی فلاں نہیں کھا سکتا, یہ اپنی خود ساختہ رسمیں, کھانوں کی رسمیں. یہ ہمارے یہاں تو رسم ہے, ایسے پکایا جاتا ہے, غلط رسم بنائی ہے بھائی آپ نے. صحت کسی طبیب سے پوچھو کیسے کھانا کھائیں, وہ بتائے گا آپ کو ایسے کھانا کھاؤ. طبیبوں کے پاس جائیں, عاملوں کے پاس نہ جائیں. جب بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے جو بگڑی ہوئی صحت کو مزید بگاڑ گئے آ جاتے ہیں. جب مر جاتے ہیں کہتے ہیں قسمت میں لکھا ہوا تھا. قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا, جہالت کی وجہ سے ہوا, نادانی کی وجہ سے ہوا. کس نے کہا قسمت میں؟ اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیمار ہو تو آپ اور بگاڑنے کے لیے کسی اور کے پاس چلے. ایک وہ بزرگوار بتا رہے تھے کہ مثلا مجھے کھانسی تھی, تو مجھے کسی نے کہا یہ فلاں آدمی ہے, وہ کھانسی کا بڑا اچھا دوا دیتا ہے, پھکی دیتا ہے. تو میں چلا گیا تو کہا مجھے پانچ منٹ بعد کھانسی آتی تھی, وہ پانچ منٹ تک مسلسل کھانستا تھا وہ حکیم. تو میں نے کہا اگر اس کے پاس کھانسی کا شربت ہوتا تو یہ خود اپنی کھانسی ٹھیک کر لیتا ہے, میری کھانسی کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ تو خود مجھ سے زیادہ مبتلا ہے. اگر یہی سینس ہم استعمال کریں کہ جس سے ہم دین لے رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی زیادہ گمراہ ہے, وہ تو مجھ سے بھی زیادہ کیا گزرا ہے, تو مجھے کیا بتائے گا؟ یہ چیزیں ہیں جن کو ہم خیال رکھیں. ظاہر اذان کا وقت قریب ہو گیا ہے, انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو ان ایام میں پربرکت شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان, ان کی غنیمت فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کی خدا توفیق عطا فرمائے. پروردگار تمام مومنین کے و ہم سب کے و ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے و تمام مسلمین کے جانوں کو, نفوس کو ہر قسم کے خطر سے محفوظ فرمائے. خداوند تعالی امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے, بالخصوص مظلومین یمن, مظلومین بحرین, مظلومین شام و عراق. خداوند تبارک و تعالی ان مومنین و مسلمین کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ان ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. خداوند تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا گو ہیں, پروردگارہ امت اسلامیہ کو, تمام مسلمین کو, مومنین کو, بالخصوص شیعہ کو ان کے خلاف پیدا ہونے والے فتنوں سے محفوظ فرما, بالخصوص فتنہ تکفیریت کو پروردگارہ اس کے بانیوں اور حامیوں سمیت رسوا فرما, اسے نیست و نابود فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پیروان امیر المومنین, شیعیان امیر المومنین, عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, یمن میں, شام میں, لبنان میں, بحرین میں, عراق میں, وبالاخص پاکستان میں, ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جنہوں نے کوئٹہ میں وہ اس سے پہلے جامع شہادت نوش کیا ہے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیہ روح کے لیے سورہ فاتحہ.